الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دینی اور دنیاوی لحاظ سے کس قدر نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اللہ پاک نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی، صاحب ایمان بنایا، اور ایمان والوں کے ساتھ دنیا کے اندر وابستگی نصیب فرمائی. یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جو بن مانگے اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. نیک بندوں کا ساتھ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، یہی نیک بندوں کا ساتھ انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آنے والا وہ قیمتی عمل ثابت ہوگا کہ یہاں انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اپنی محبتیں وابستہ رکھتا ہے، تو آخرت میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ المرء مع من احب. آخرت میں انسان انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ دنیا میں وہ محبتیں رکھتا تھا. یہاں اگر اس نے نیک لوگوں سے محبتیں قائم کی تو آخرت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. یہاں اگر وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں گاڑتا رہا، اپنے ظاہری حال حلیے سے، اپنے باطنی کردار سے اگر وہ اغیار کی نقالی میں اور ان کی محبت کے اندر گرویدہ رہا، تو آخرت میں بھی خود بخود اس کا حشر انہی کے ساتھ ہو جائے گا. احادیث مبارک میں آتا ہے کہ کئی ایک لوگ ایسے ہوں گے کہ جو صاحب ایمان ہونے کے باوجود آخرت میں فرعون، حامان، شداد، قارون، نمرود، یہ بڑے بڑے دشمنان اسلام، اور جو اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن، بہت سارے ایمان والے بندے ایسے ہوں گے کہ جو آخرت میں ان کی صف میں جا کھڑے ہوں گے اور خود بخود کھچ کر وہاں پہنچ جائیں گے، حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ ہم تو ایمان والے بندے تھے، ہمیں فرعون، حامان، قارون، شداد، نمرود ان لوگوں کی صف میں کیوں کر کھڑا کر دیا گیا. بتایا جائے گا تمہارے کرتوت انہی لوگوں جیسے تھے، کوئی مزاج میں فرعون جیسا ہوگا، کوئی مال کی محبت میں قارون جیسا ہوگا، کوئی سرکشی میں نمرود جیسا ہوگا، کوئی حامان جیسا، کوئی شداد جیسا، کوئی ابو جہل جیسا، جس کا جیسا مزاج تھا، نام کا اگرچہ وہ مسلمان تھا لیکن کردار کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، طور طریقوں کے لحاظ سے وہ فرعونیت رکھتا تھا، یا دیگر دشمنان دین ان کی نقالیاں کرتا تھا، تو خود بخود وہ جا کر انہی کی صف میں شامل ہو جائے گا. وامتاز الیوم ایہا المجرمون کا جو اعلان ہوگا تو خود بخود دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، کھرا کھوٹا سارا چھٹ کر الگ ہو جائے گا، اور اعلیٰ درجے کے ایمان والے، صاف ستھری زندگی گزارنے والے، وہ نمایاں ہو کر ممتاز ہو جائیں گے، اور جو گناہگار تھے، فاسق فاجر تھے، وہ علیحدہ کر کے مجرمین کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے. دنیا کے اندر نیک لوگوں کا تعلق مل جائے، نیک لوگوں کی صحبت مل جائے، اچھے دوست، اچھے ساتھی انسان کو میسر آ جائیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انشاءاللہ اسی کی بدولت آخرت میں بھی اللہ پاک اپنے نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرمائیں گے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر انسان کیا اترائے، کیا خوشی منائے، اپنے کسی نیکی پر، کسی عبادت پر کیا گھمنڈ کرے. فرمایا کرتے تھے کیسا اترانا، کیسا خوش ہونا. اصل خوشی کا موقع تو تب آئے گا جب دنیا سے واپسی کا وقت ہو اور روح جسم سے پرواز کر رہی ہو، ان آخری لمحات میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغام مل رہا ہو، یا ایتہا النفس المطمئنہ، اے مطمئن پرسکون نفس، ارجعی الی ربکی، چل اپنے پیارے پروردگار کی طرف. یہ خوشخبری جب کانوں میں پڑے ارجعی الى ربی کی، چل اپنے پروردگار سے تیری ملاقات کا وقت آ گیا، راضیتا مرضیہ، تو اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش اور اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے راضی اور خوش، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور تو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا. فرمایا کہ خوشی کا اور سرور کا موقع تو وہ ہوگا، زندگی تو ساری محنت کی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے عبادات اور طاعات کی توفیق مانگتا رہے، عمل کی توفیق مانگتا رہے، اور عمل کی توفیق مل جانے کے بعد اپنے عمل کو محفوظ رکھے، ضائع ہونے سے بچاتا رہے، اور زندگی کے اندر ڈر ڈر کے آگے قدم بڑھاتا رہے کہ کہیں بہک نہ جائے، گمراہ نہ ہو جائے، کوئی گناہ والی معاملے کی گناہ والے معاملے کی زندگی نہ ہو جائے. سنبھل سنبھل کے چلتے چلتے آخر میں جب یہ پیغام اس کو مل جائے رخصت ہونے کے وقت، ارجعی الی ربک، اب یہ وقت آیا ہے خوش ہونے کا اور اطمینان کا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری مل گئی ہے کہ بندہ اللہ سے راضی اور اللہ بندے سے راضی. اور وہاں اللہ پاک فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. حضرت فرمایا کرتے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت کا کمال بندگی میں ہے. جو جتنا اعلیٰ درجے کا بندہ ہوگا، بندہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی میں، اپنی مرضی اور چاہت کو مٹا دیتا ہے، اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی نہیں چلاتا، اللہ کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے. تو فرمایا کہ جو بھی اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں، جو اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دیتا ہے، یہ ہے فنائیت، یہ ہے بندگی. اس بندگی میں جو جتنا اعلیٰ درجے میں کمال پاتا ہے، اتنے ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. اور ایسے ہی محبوب کو پھر چلتے وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چلو میرے بندوں کے اندر داخل ہو جاؤ اور جنت میں داخلے کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے. تو نیک صحبت سے انسان کو اچھی چیزیں ملتی ہیں، اللہ والوں سے جب تعلق جڑتا ہے تو انسان کا نفس حقیقت میں وہ نفس سدھرتا ہے، نفس مطمئن بنتا ہے. نفس امارہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے، نفس مطمئنہ بھی ہے. نفس امارہ تو وہ ہے جو ہمیشہ اس کو گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے، ورغلاتا رہتا ہے، خواہشات بھڑکتی رہتی ہیں، گناہ کے چسکے اس کو لگے ہوئے ہیں، بس گناہ پر گناہ کرنے کی وہ دعوت دیتا رہتا ہے، جو دل نے چاہا وہ کر بیٹھا. اپنے نفس کی خواہشات پر چلنے والا، نفس نے جو حکم دیا، جو دل میں آیا، جو مرضی ہوئی، جو دل نے چاہا وہ کر لیا، اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے گناہ پر گناہ کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایسا شخص ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنا معبود بنا رکھا ہے اپنی خواہشات کو. جو خواہش نفس ہوتی ہے، جو دل چاہتا ہے وہ من مانی کرتا ہے، دل کی چاہت کے مطابق چلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو معبود برحق ہیں اس کی بات نہیں سنتا، اس کی بات نہیں مانتا، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. تو فرمایا کہ یہ ہمارا تھوڑی بندہ، یہ تو خواہشات کا بندہ ہے. تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے، اپنی رضا کو، اپنی مرضی کو، اپنی چاہت کو اللہ کی مرضی اور چاہت میں فنا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی ایسے مٹے ہوئے بندے کو اپنے نیک بندوں میں داخل و شامل فرماتے ہیں اور اس کو بلندی شان عطا فرماتے ہیں. دنیا ہی میں کتنے ہی جیتے جی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں کہ جنہوں نے اپنی ہستیوں کو مٹایا اور اللہ پاک کے محبوب بنے. جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتوں کی بشارتیں دی ہیں اور یہ نمونے قائم ہو چکے ہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رہتی دنیا تک کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. سادے سادے درویش قسم کے صحابہ جن کی سادہ زندگی اور مختصر سے ان کے اعمال ہوا کرتے تھے، یہی فرائض اسلام، لیکن مخلصانہ انداز میں عبادت انجام دیا کرتے تھے، للہیت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کے جذبوں سے سرشار ہوتے تھے. تو تھوڑا سا عمل بھی بسا اوقات بڑی خوشخبری کا سامان بن جایا کرتا تھا. ایک ہمارے بڑے بزرگ ہیں، ان سے نصیحت طلب کی گئی کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیں مسجد نبوی میں. فرمانے لگے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، کبھی بھی کسی نعمت کی ناشکری نہ ہونے پائے. چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہی سے لو لگا کے رکھیں، ادھر ادھر در بدر دوسرے کے در کو دوسرے کے دروازوں کو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں. ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہی سے لو لگا کے رکھیں. اور آخری اور اہم بات نصیحت کے طور پر ارشاد فرمائی کہ اخلاص اور للہیت کا خیال رکھا جائے. ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور چاہت کو ملحوظ رکھا جائے، جو بھی کام کیا جائے اللہ تعالیٰ ہی کی چاہت اور اللہ تعالیٰ ہی کو خوش کرنے کے لیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ اپنی والدہ ماجدہ کی ایسی دعا لی کہ بزرگان دین تو ولایت کے مقام پر فائز ہوئے ہیں مر مجاہدے، ریاضات اور بڑے بڑی قربانیاں دے کر اور اپنے آپ کو لگا کر کھپا کر۔ حضرت بایزید بستامی یتیم تھے، یتیمی کی حالت میں ماں نے معلم کے حوالے کیا اور فرمایا کہ جب تک ان کی تعلیم پوری نہ ہو جائے بچہ گھر نہ آنے پائے۔ ماں مدرس کے پاس، معلم کے پاس چھوڑ کر آئیں، کافی دن گزر گئے، والدہ کی یاد نے ستایا تو استاد سے کچھ وقت کے لیے اجازت دے کر آئے کہ بس جاؤں گا، والدہ سے ملاقات کر کے آ جاؤں گا۔ استاد جی نے شرائط کے مطابق چھٹی دے دی، بچہ پلٹ کر گھر آیا، دروازے پر دستک دی، دروازہ بجایا تو اماں نے پوچھا کون؟ کہا کہ بائی عزیز۔ کہا کون سا بائی عزیز؟ کہا آپ کا بائی عزیز۔ کہا میرا بائی عزیز تو پڑھے بغیر واپس نہیں آئے گا، اس کی تو تعلیم مکمل ہوگی تب آئے گا، یہ بائی عزیز میرا بائی عزیز نہیں۔ اس ماں کی مامتوں کو سلام کہ جو اپنے لخت جگر نور نظر جو دور سے چھٹی لے کر اپنی ماں سے ملنے کے لیے آیا ہے، لیکن کہا تھا جب تک تعلیم مکمل نہ ہو جائے گھر کے دروازے پہ دستک نہ دینا، لیکن محبت نے ستایا، بچہ پلٹ کر آیا تو ماں نے دروازہ نہیں کھولا، کہا کہ میرا بائی عزیز تو وہ پڑھائی مکمل کر کے آئے گا، یہ میرا بائی عزیز نہیں ہو سکتا۔ کوشش کی لیکن دروازہ نہ کھلا، پھر واپس پلٹ گئے روتے ہوئے کہ ماں کی مرضی اور منشا یہی ہے کہ تعلیم مکمل کر کے واپس پلٹوں۔ ایسی ماں کی محبت سمیٹھی کہ اپنی ماں کی خدمت بھی کی اور ماں سے دعائیں نہیں فرمایا کرتے تھے، یہ ولایت اور معرفت جو کچھ بھی مجھے ملا ہے یہ صرف میری ماں کی دعاؤں سے ملا ہے۔ ماں نے دعائیں دی کہ یا اللہ میرے اس بھائی عزیز کو اپنے اولیاء کاملین میں داخل اور شامل فرمانا، تو اللہ پاک نے ماں کی دعا کی برکت سے ہی ان کو ولایت کے مرتبہ مقام پر فائز فرمایا۔ آپ کا جب انتقال ہو گیا، آپ کے کسی قریبی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی عزیز کیا گزری؟ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا لائے ہو بھائی عزیز؟ تو فرمانے لگے کہ اپنے اعمال پر جائزہ لیا تو کوئی بھی عمل ایسا دکھائی نہ دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، تو عرض کرنے لگا کہ یا رب کچھ بھی نہیں کر سکا، آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل کچھ بھی نہیں لا سکا، صرف آپ کے فضل و کرم کا آسرا ہے، وہی ایک آس لے کر آیا ہوں کہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہی میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیں۔ اپنی عاجزی انکساری کا اور بالکل تہی دامن ہونے کا اظہار کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تو تم نے بہت کچھ ہے، بڑے بڑے اعمال لائے ہو، لیکن تمہارا ایک عمل ہمیں بہت پسند آیا، وہ سردی کی ایک رات کہ جب تم نکلے اور رات اٹھے اپنے لحاف سے اور تمہاری نظر پڑی کہ بلی کا ایک بچہ، کوئی برسات کا موسم ہوگا، بلی کا ایک بچہ جو کچھ سیلا سیلا گیلا گیلا تھا اور وہ سردی کی رات میں ٹھٹر رہا تھا، تم نے جو اس کو دیکھا تمہیں اس پر ترس آیا اور تم اس کو اٹھا کر لے آئے اور اپنے لحاف کے اندر اس کو گرمائش دے کر سکون بخشا۔ سارے تمہارے اعمال تو ایک طرف، لیکن یہ عمل جو تم نے کیا خالص میری محبت میں کیا تھا کہ ہماری مخلوق بے سر و سامانی کے عالم میں سردی میں ٹھٹر رہی ہے، وہ جو تم نے عمل جس محبت سے کیا کہ میری مخلوق کا خیال کرتے ہوئے اس کو لا کر اپنے لحاف کے اندر گرمائش بخشی، یہ انداز مجھے اتنا پسند آیا، یہ جس اخلاص پر مبنی تھا، جس محبت پر مبنی تھا، اس عمل کی بدولت ہم نے تمہارے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمایا۔ آخر میں حضرت فرمانے لگے بایزید بستامی کے سارے علوم و معارف اور بڑے بڑے اعمال دھرے کے دھرے رہ گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی عمل قبول آ گیا، جو قبول ہوا، جو نجات کے لیے کارآمد بنا، فرمایا کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک تھا۔ اخلاص اور للہیت یہ تو بنیاد ہے کسی بھی کام کو، اللہ کی چاہت کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان کرے، پھر وہ تھوڑا سا عمل بھی بہت بھاری بھرکم وزندار ہو جاتا ہے کہ بندہ وہی دیکھے جو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا، وہی سنے جو اللہ نے سننے کا حکم دیا، وہی بولے جو اللہ نے بولنے کا حکم دیا، وہی چلے جہاں اللہ نے چلنے کا حکم دیا۔ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کو سامنے رکھ کر جب بندہ کام کرتا ہے، اور ہر نیکی کے وقت بندہ اسی جذبے سے نیکی کرے، شاید یہ ادا میرے رب کو پسند آ جائے، شاید یہ عمل میرے اللہ کو پسند آ جائے، شاید یہ نیکی میرے مالک کے ہاں قبول ہو جائے، تو تھوڑے سے تھوڑا عمل بھی بعض دفعہ بہت بھاری بھرکم۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سادہ زندگی بسر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور چاہت کو حاصل کر کے ایسے گئے ہیں، کئی ایک صحابہ ہیں جن کو زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے۔ ایک تو وہ صحابی جو مسجد نبوی میں آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب مسجد میں ایک شخص داخل ہونے والا ہے جو جنتی ہے. صحابہ کی نظریں مسجد نبوی کے دروازے پہ لگ گئیں کہ ایسا کون خوش نصیب ہے جو آ رہا ہے اور پہلے سے آپ نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت دی. ایک صحابی مدینہ منورہ کے باشندے تازہ تازہ وضو کر کے بائیں ہاتھ میں چپلے لیے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے کہ وضو کے پانی کے قطرے میں داڑھی سے ٹپک رہے تھے. مسند احمد کے اندر امام احمد نے یہ حدیث روایت کی ہے. صحابہ دیکھ کر دنگ رہ گئے. دوسرے دن پھر یہی عمل ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ ان قریب ایک شخص مسجد میں داخل ہونے والا ہے کہ جو جنتی ہے. دیکھا تو وہی صحابی اسی انداز سے پھر داخل ہوئے. تیسرے دن پھر آپ نے فرمایا کہ ان قریب مسجد میں ایک شخص داخل ہونے والا ہے جو جنتی ہے. صحابہ کی نظریں مسجد کے دروازے پر لگیں, دیکھا تو وہی صحابی چپل اٹھائے ہوئے تازہ وضو کیے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں. اجازت دے دی, چلے گئے, ساتھ رات گزاری, ساری رات جستجو میں رہے. حالانکہ صحابہ اکرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو عبادت کے میدان میں بہت اعلیٰ درجے کے شہ سوار ہیں, ہر عبادت کے اندر اعلیٰ درجے کی عبادت انجام دینے والے. تو اس جستجو میں کہ آخر ان کا کون سا ایسا عمل ہے کہ تین دن لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں, شاید یہ کوئی خاص عمل کرتے ہوں تاکہ وہ عمل میں بھی سیکھوں. رات ان کے ساتھ گزار کر, جاگ کر گزاری, ساری رات جائزہ لیتے رہے کہ کون سے یہ ایسا عمل کریں گے. کوئی شب آد گئے, آرام سے سوئے, صبح اٹھے اور آرام سے نماز فجر کے لیے آ گئے. کچھ وقت ان کے ساتھ گزار کر پھر یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا اور راز فاش کیا کہ تین دن مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دیتے رہے, تو میں تو صرف وہ عمل دیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں, لیکن مجھے تو آپ کے پاس کوئی ایسا خاص عمل دکھائی نہ دیا کہ جس کی وجہ سے تین دن مسلسل آپ نے بشارت دی. فرمایا کہ بھائی میرا تو یہی عمل ہے, روزمرہ کا, دن میں بھی تم میرے ساتھ رہے, رات کو بھی میرے ساتھ رہے, تو میری تو یہی زندگی, کوئی خاص عمل تو میں ایسا نہیں کرتا جس کی وجہ سے حضور نے یہ بشارت دی ہو. میرا سارا شب و روز کا معاملہ تمہارے سامنے ہے. بات چیت ہو گئی, حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ اجازت لے کر جانے لگے. جانے جب تھوڑا دور ہوئے فرمایا کہ ہاں ادھر آؤ بیٹا, ادھر آؤ. کہا کہ ایک بات ضرور ہے مجھ میں کہ میں جب رات کو اپنے بستر پر سوتا ہوں, لیٹتا ہوں, تو لیٹنے کے وقت کبھی بھی میرے دل میں کسی بھی مومن مسلمان کی طرف سے کوئی کدورت اور میل یا کھوٹ نہیں ہوتا. ہمیشہ اپنا دل سارے کے سارے اہل ایمان کے لیے صاف شفاف کر کے سوتا ہوں. دل میں کبھی کسی کے لیے بغض, کینہ, کھوٹ, میل نہیں رکھا. دل کا صاف ہوں, شفاف ہوں. اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے, یہی تو وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ درجہ ملا ہے کہ تین دن آپ کو مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. اب دیکھا جائے تو ایک خفیہ ایک عمل ہے, دل کی شفافیت ہے, لیکن جس اخلاص پر مبنی ہے اس کی بدولت اللہ پاک نے تین دن مسلسل ان صحابی کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت سنوا دی کہ آج امت کے اندر بھی وہ بات عام ہے. صحابہ اکرام تو قدردان تھے, ایک ایک عمل کو محفوظ کر لیا کرتے تھے کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا. ان جن صحابی کے لیے ہوا, انصار مدینہ میں سے بالکل سادے صحابی تھے. اس قسم کے معاملات بندہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے بعض دفعہ تھوڑا سا کوئی عمل کرتا ہے, سادہ سا کوئی عمل کرتا ہے, لیکن اخلاص کے اوپر مبنی ہو, عاجزی, انکساری اور تواضع کے اوپر مشتمل ہو, تو اللہ کے ہاں اس کا رتبہ اور مقام بہت بڑھ جاتا ہے. اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہیں گے. ہر زمانوں کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں بندے ایسے ہیں جن کی کوئی بھی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جنتی بن گیا. حضرت ابو الدرداء کے بارے میں کئی ایک مرتبہ آپ کو سنا چکا. حضرت جبریل امین آئے ہوئے تھے, حضرت ابو الدرداء سامنے آ رہے, حضرت ابو ذر غفاری آ رہے تھے. حضرت جبریل امین نے فرمایا یہی ابو ذر غفاری ہے نا؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی ہے, لیکن آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا مدینے والے اتنا ان کو نہیں جانتے جتنا آسمان کے فرشتے ان کو جانتے ہیں. پوچھا کہ وہ کیسے؟ دو خوبیاں ان میں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں. ایک تو ان میں عاجزی حد سے زیادہ ہے, اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں. دوسرے سورہ اخلاص سے ایسی والہانہ محبت ہے جیسے عشق. سورہ اخلاص سے حد درجے محبت ہے. اس محبت اور عاجزی انکساری کی بدولت آسمانوں میں ان کے چرچے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہاں اخلاص کی, تواضع کی بڑی قدر و منزلت ہے. تو غرض یہ کہ حضرات صحابہ اکرام کی جماعت میں کئی ایک صحابہ ایسے گزرے جن کو جیتے جی جنت کی بشارت ملی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, حضرت حیدر کرار, یہ خلفاء راشدین تو سر فہرست ہیں. عشر مبشرہ کے اندر بھی ان چاروں حضرات کے نام سر فہرست. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، یکے بعد دیگرے دس افراد کے نام آپ نے گنوا دیے کہ یہ سب کے سب جنت میں ہیں، اور اس کے باوجود بھی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، عبادات اور ریاضات میں لگے ہوئے ہیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنائی، ہنی اللہ کا یا ابا بکر، ابو بکر آپ کے لیے خوشخبری ہے، مبارک ہو آپ کو. کئی ایک صحابہ اکرام ایسے ہیں جن کو آپ نے مختلف اوقات میں ہنی اللہ کا یا فلان، ہنی اللہ کا یا فلان خوشخبریاں سنائی. جیسے کسی کے موقع پر، خاص موقع پر مبارکباد پیش کی جاتی ہے کہ جناب مبارک ہو، مبارک ہو آپ، آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے، تو ہنی اللہ کا یہ خوشخبری دینے کے لیے آتا ہے کہ ہنی اللہ کا یا ابو بکر، ابو بکر آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے. اور وہ کیا خوشخبری سنائی؟ فرمایا کہ قیامت کے دن حساب کتاب کا معاملہ جب نمٹ جائے گا، لوگ جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، تو جنت کے آٹھ دروازے ہیں. فرمایا کہ آٹھ کے آٹھ دروازوں سے آپ کے لیے پکار آئے گی، ہر دروازے سے پکار آ رہی ہوگی، آپ یہاں سے آ جائیں، وہاں سے کہ یہاں سے آ جائیں، یہاں سے آ جائیں، ہر دروازہ اور ہر دروازے کا دربان آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہوگا، کھینچ رہا ہوگا، آپ یہاں سے آ جائیں. عام جنتی کے لیے اگر ایک دروازہ بھی کھل گیا تو اس کے لیے تو نجات ہے، وارے کے نہیں آ رہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ایسے چہیتے محبوب بندے بنے ہیں، فرمایا کہ جنت کے آٹھوں دروازوں سے آپ کے لیے پکار آ رہی ہوگی کہ آپ یہاں سے تشریف لائیں. یہ وہ محبتیں ہیں، وہ عظمتیں ہیں، وہ تقدس، وہ تعظیم، وہ خدمتیں ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفائیں کی ہیں، اپنے آپ کو مٹایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و جان سے لگایا ہے، تو جیتے جی بشارت مل رہی ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازوں سے آپ کے لیے منادی پکار پکار کر بلا رہے ہوں گے کہ آپ یہاں سے تشریف لیں. ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ہنی اللہ کا یا عمر، عمر آپ کے لیے خوشخبری ہے، جنت میں میں نے ایک عالیشان محل دیکھا، قیمتی موتیوں کا بنا ہوا تھا، میں اس کی طرف بڑھا، فرشتوں نے بتایا کہ یہ قریشی کا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ قریشی تو میں ہی ہوں، ظاہر ہے میرا ہی ہوگا، میں آگے بڑھنے لگا، لیکن فرشتوں نے بتایا کہ یہ محل آپ کا نہیں. معلومات جب حاصل کی تو بتایا کہ یہ قریشی عمر ابن خطاب ہیں کہ جن کے لیے جنت میں اللہ پاک نے اتنا عالیشان محل بنایا ہوا ہے کہ جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر فرمایا، ہنی اللہ کا یا عثمان، عثمان آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے لیے مبارکباد ہے. اور وہ کیا؟ فرمایا کہ ہر نبی اور ہر پیغمبر کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، ساتھی ہوگا، اللہ پاک نے آپ کو جنت میں میرا رفیق بنایا، آپ میرے ساتھی ہوں گے. ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، ہنی اللہ کا یا علی، علی آپ کے لیے خوشخبری ہے، مبارکباد پیش کی جاتی ہے آپ کو. اور پھر خوشخبری کیا سنائی؟ فرمایا کہ علی آپ کی جنت، جنت میں میری جنت کے سامنے ہوگی، ہم دونوں کی جنتیں آمنے سامنے ہیں، دو بدو ہیں. جنت باغات، ہر شخص کو اپنے اپنے باغات ملیں گے، تو حضرت علی کی جو جنت ہوگی وہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے بالکل آمنے اور سامنے. اس طرح سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو موقع بموقع آپ نے جنتی ہونے کی بشارتیں دی، اور پیچھے اعمال دیکھے جائیں تو بہت سادگی کے ساتھ، لیکن اخلاص اور للہیت پر مبنی سادے سادے اعمال ہیں، انہیں اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ کو ان کی ادائیں ایسی پسند آئی ہیں کہ بے شمار صحابہ کو جیتے جی جنت کی بشارتیں دی ہیں، اور پوری جماعت کے لیے بھی اپنی رضامندی اور خوشنودی کی اللہ پاک نے بشارتیں دی ہیں، اور فرمایا کہ ہم تو سب سے ہی راضی ہیں، سب کے لیے ہم نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں. ایمان ہو، اخلاص و للہیت ہو، عاجزی انکساری ہو، پھر بندہ صاف ستھری زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہو، تو پھر بندوں کو اسی طرح خوشخبریاں ملا کرتی ہیں. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر فرمایا، ہنی اللہ کا یا صہیب، صہیب آپ کے لیے خوشخبری ہے، جب حوض کوثر سے جام پلانا شروع کروں گا تو سب سے پہلے جو جام بھر کر پلاؤں گا تو آپ ہوں گے جن کو میں جام بھر کر حوض کوثر سے سیراب کروں گا. صحابہ کی جماعت میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے وہ جو حوض کوثر ہے اس کا جام نصیب ہوگا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، ہنی اللہ کا یا ابو الدرداء، ابو الدرداء آپ کے لیے بھی مبارکباد ہے، خوشخبری ہے، جنت میں جب جنتی داخل ہوں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، تو فرشتے سب سے پہلے آپ سے مصافحہ کریں گے. استقبالیہ جب ہوگا ملاقاتیں ہوں گی، اعزاز اور اکرام ہوگا، تو سب سے پہلے جنتی حضرت ابو الدرداء ہیں کہ جن سے فرشتے مصافحہ کر کے اکرام کریں گے. حضرت ابو الدحدح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، مالدار صحابی ہیں، باغبان تھے، بڑا باغ تھا کھجوروں کا. ایک مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر بھی کھجور کا درخت تھا. وہ ایک منافق کا تھا، وہ جب کبھی اپنی کھجوریں توڑنے کے لیے درخت پر چڑھتا تو آس پاس جو گھر بنے ہوئے تھے اس میں بے پردگی ہوتی، اور وہ وقت بے وقت اس پر چڑھ جاتا اور بے پردگی ہوتی تو آس پاس کی جو خواتین تھیں اہل ایمان ان کو اسے تکلیف پہنچتی تھی کہ وہ خبر دیے بغیر، اجازت لیے بغیر وقت بے وقت چڑھ جاتا ہے، اوپر سے بے پردگی ہوتی ہے، سارے گھروں کا سامنا ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع یہ شکایت آپ کی خدمت میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی جو اس درخت کو خرید کر اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرے؟ تو صحابہ اکرام کی جب گنجائش ہوتی تو ہر ایک دوسرے سے آگے سبقت لے جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور ساتھ میں خوشخبری دی کہ ہے کوئی جو اس درخت کو خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا کھجور کا درخت عطا فرمائیں گے. حضرت ابو الدحدح رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری پیش کی، فرمایا ہنی اللہ کا یا ابو الدحدح، ابو الدحدح آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ یہ کہ جب جنت کے پھل اور میوے تقسیم کیے جائیں گے اور جنت کے پھلوں سے جو مہمانوں کا اکرام کیا جائے گا تو سب سے پہلے جنت کے پھل آپ کو پیش کیے جائیں گے. اور سب سے پہل کی وجہ یہی ان کی وہ خدمت ہے کہ جب اس درخت کو خریدنے کی باری آئی تو حضرت ابو الدحدح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے، اس سے بات چیت کی، درخت خریدنے کی بات کی، وہ آمادہ نہیں تھا، پیشکش کرتے گئے کرتے گئے لیکن وہ دینے پر راضی نہیں تھا. ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک آ پہنچی، فرمایا کہ میرا کھجور کا باغ ہے، وہ باغ لوگے، اس پر جا کر وہ راضی ہوا کہ ہاں کھجور کا وہ باغ دے لو اور یہ درخت لے لو. اس کھجور کے باغ میں 600 درخت لگے تھے، 600 درختوں پر مشتمل ہے کھجور کا وسیع ترین باغ، وہ اس ایک کھجور کے بدلے میں دے دیا اور سودا ہو گیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچے، خوشی خوشی کہا کہ یا رسول اللہ یہ درخت میں نے خرید لیا اور آپ کی خدمت میں ہدیہ، آپ جس طرح چاہیں اس کو استعمال فرمائیں. اور خوشی خوشی گھر پہنچے، باغ کے بیچ میں گھر بنا ہوا ہے، وہاں بال بچے بھی ہیں، اہل و عیال بھی ہیں، وہاں پہنچے اور کہا کہ بھائی اب یہ باغ کا سودا ہو چکا، باغ بیچ دیا، چلو اب باغ سے نقل مکانی کرنی ہے. بیوی نے پوچھا، ساری صورتحال بتائی کہ سودا تھا بڑا قیمتی، جنت کا کھجور کا درخت مل رہا تھا سودے کے اندر، تو ہوتے ہوتے وہ راضی نہ ہوا، آخرکار معاملہ یہاں آ کر طے پایا کہ یہ باغ کے بدلے میں وہ راضی ہوا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیشکش تھی، خوشخبری تھی کہ جو بھی اس درخت کو خرید کر دے گا جنت کا کھجور کا درخت اس کو ملے گا. تو بیوی بھی سنتے ہی فوراً خوش ہو گئیں کہ آج تو بڑا قیمتی سودا ہمارے لیے ہوا کہ جنت کا درخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے ہمیں نصیب ہوا ہے سودے کے بدلے میں. اب اپنا ساز و سامان سمیٹا، نقل مکانی شروع کر رہے ہیں. چلتے چلتے چھوٹا بچہ نہ سمجھ دحدح، جن کے نام سے کنیت ہے ابو الدحدح، تو بچے اپنے عادی تھے باغ کے اندر رہنے کے اور کھجور کھانے کے. چلتے چلتے بچے نے درخت سے جھڑی ہوئی ایک کھجور اٹھا کر کھانے کا ارادہ کیا، کھجور اٹھائی تو ماں نے وہ کھجور کا دانہ چھین کر پھینک دیا، کہا کہ بچے اس دانے کو اب چھوڑ دو، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، اس کا سودا ہو چکا، لہٰذا یہ دانہ اب ہمارے لیے حلال نہیں ہے. امانت اور دیانت داری کے ساتھ اور پورا باغ خالی کر کے اس کے حوالے کیا، اور اس کے بدلے میں حضرت ابو الدحدح رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہونے لگے، فرمانے لگے کہ جب جنت کا درخت ہمیں ملا ہے تو درخت بغیر زمین کے نہیں اگتا، تو اللہ پاک جب جنت کا درخت عطا فرمائیں گے تو جنت کی زمین بھی ہمیں نصیب ہوگی، تو اللہ کے فضل و کرم سے حضور کی زبان مبارک سے ہمیں جنت کا پیغام مل چکا ہے. تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کئی ایک ان کے واقعات ہیں جن کی بدولت وہ خوشخبریاں سن چکے جنت کی، اور یہ سلسلے رہتی دنیا تک ہیں کہ ہر بندہ مومن اخلاص کے جذبوں کے ساتھ کوئی بھی عبادت ایسی انجام دے لیتا ہے جو زندگی میں وہ ادا، وہ انداز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا پسند آ جاتا ہے کہ وہ بندے کے لیے مغفرت کا سامان بن جاتا ہے اور بندے کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے. حضرات حسنین، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے بھی آپ نے فرمایا کہ ہنی انکما یا ریحانتین، اے تر و تازہ شاخو، تم دونوں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ساری امت سارے اہل ایمان تو جنت کے منتظر ہیں، جنت کے متلاشی ہیں، اور جنت آپ لوگوں کی منتظر اور متلاشی ہے کہ جنت آپ لوگوں کے لیے آراستہ اور آپ سے ملاقات کی مشتاق ہے۔ کئی ایک قسم کی خوشخبریاں سن سن کر حضرات صحابہ اکرام اپنے لیے آخرت کے خوشخبریاں سن لیا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی محنت میں لگے رہا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تہجد میں حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ بھائی بولو کیا چاہتے ہو، کوئی دعا ہو، کوئی خواہش، کوئی چاہت ہو تو اظہار کرو۔ تو اس پر حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہاں دنیا میں تو ہمیں آپ کا ساتھ نصیب ہے، آخرت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری یہ چاہت انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی، شرط یہ ہے کہ تم کثرت سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کرنا، عمل میں لگے رہنے کی آپ نے تلقین فرمائی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمہ اللہ اس واقعے کو نقل فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے ساتھ لگ جائے انسان، جڑ جائے، تعلق جوڑ لے، اور پھر اس کے بعد محنت میں لگا رہے، عبادت اور ریاضت، محنت اور مجاہدے کرتا رہے، اللہ پاک کی دی ہوئی جو بھی عبادات ہیں ان عبادات کو بخوشی انجام دیتا رہے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں اپنے ساتھ ہونے کی خوشخبری دے دی، لیکن ساتھ میں فرمایا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرتے رہنا، مطلب یہ کہ اشارہ دے دیا کہ آخرت میں میرا ساتھ نصیب ہونے کی خوشخبری کے بعد غافل مت ہو جانا کہ عبادت سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام ہیں کہ جن کو خوشخبری مل گئی، اس کی خوشخبری ملنے کے باوجود بھی ڈرا کرتے تھے، خوف زدہ رہا کرتے تھے اور عبادات کے اندر لگے رہا کرتے تھے۔ خوشخبری سننے والوں میں کئی ایک صحابہ نے خوشخبریاں سنی تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ تو کئی ایک صحابہ کو جنت کی خوشخبریاں دے چکے، میرے لیے بھی کوئی خوشخبری ہے؟ اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ یا عویش، عائشہ کا تصغیر، اس طرح کسی بڑے لفظ کو چھوٹا کر کے بیان کیا جاتا ہے، اس کو تصغیر کہا جاتا ہے، جیسے بچہ ہو غلام، اس کو چھوٹے سے بچے تو غلام، تو عربی زبان کا ایک استعمال ہے جس میں تصغیر کہلاتی ہے کہ لفظ کو چھوٹا بنا کر اس میں پیار اور محبت، ابن کا مطلب بیٹا، بنئی، اس کو تصغیر بنا دیا کہ چہیتے بیٹے، میرے لاڈلے بیٹے، میرے پیارے بیٹے۔ تو اس قسم کا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ میرے لیے بھی کوئی خوشخبری ہے، تو فرمایا کہ یا عویش، اے میری پیاری عائشہ، جنت کے اندر آپ کی جو جنت اللہ پاک نے تیار کی ہے تو رحمان کا عرش اس کی چھت ہوگی، آپ کے جنت کا جو محل ہے اس کی چھت اللہ تعالیٰ کے عرش، جب نظر اٹھاؤ تو اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش اس کی چھت ہوگی۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زندگیاں گزار دی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ پاک نے سب کے لیے اعلان فرما دیا کہ ہم نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر لیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ پاک نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ تو دین اسلام صرف حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کی حد تک مختص نہیں تھا، صحابہ سے جو دین چلا ہے، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر رہتی دنیا تک، آگے آنے والی نسلوں کے اندر جو جتنا زیادہ مخلص ہوگا، جو جتنا زیادہ محنتی ہوگا، جو جتنا زیادہ عاجزی انکساری کا پیکر ہوگا، جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ذوق اور شوق کے ساتھ لگا ہوگا، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوگا، خوف زدہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ بھی اللہ کا مقرب ہوگا۔ قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا ہمارے محبوب بندے وہ ہیں جو عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں، کفار کے لیے شدید ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، فسوف یأتی اللہ بقوم، آگے وہ ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم، کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہوں گے، وہ یحبونہ، اور وہ قوم بھی اللہ تعالیٰ کی حد سے زیادہ محبت کرنے والی ہوگی۔ انسان سوچتا ہے پتہ نہیں میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں کہ نہیں، اللہ کا مقرب ہوں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب ایک ایسی قوم آئے گی، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت فرمائیں گے اور وہ اللہ سے محبت کر رہے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین، جو ایمان والوں پر عاجز ہوں گے، منکسر المزاج ہوں گے، تواضع کا پیکر ہوں گے، اہل ایمان کے ساتھ بہت نرم رویے ہوں گے، عزت علی الکافرین، کافروں کے اوپر وہ آگ اور شعلے بن کر برسیں گے۔ جمعے کو بھی یہ مضمون عرض کیا تھا کہ صحابہ اکرام کی شان بیان فرمائی اللہ پاک نے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے اوپر سخت ترین ہیں، رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہیں۔ صحابہ کی شان یہی تھی، آپس میں شیر و شکر، بالکل ایک جان، ہم آہنگ، ہم مزاج، اور بالکل ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے، اور کفر کے اوپر یلغار کرنے والے، اور آگ اور شعلے بن کر برسنے والے، سینوں میں وہ جذبے رکھتے ہیں جو آگ بھی ہیں اور شبنم بھی، ہم غنچہ صفت بھی رہتے ہیں، رکھتے ہیں مزاج برہم بھی۔ آگ اور پانی دونوں صفات یکجا ہیں کہ اپنے لیے عزت علی المؤمنین، اذلت علی المؤمنین، فرمایا کہ وہ قوم، وہ ایمان والے جو آئیں گے، جو اللہ سے محبت، اللہ ان سے محبت فرمائیں گے، اذلت علی المؤمنین، اہل ایمان کے لیے وہ عاجزی انکساری کا پیکر ہوں گے، عزت علی الکافرین، کافروں کے لیے سخت ترین ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وقت آنے پر وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون لومت لائم، صرف ڈر اور خوف ہوگا تو اللہ کا ہوگا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کی محبت کا معیار ہے کہ جو آپس میں شیر و شکر ہوں، عاجزی انکساری کا پیکر ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں، مقرب بندے وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہوں۔ اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ وہ ہوگا جو متبع سنت ہے۔ قرآن کریم میں معیار مقرر فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالی سے واقعتا سچی محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری تابے داری کرو، میری اتباع سنت کرو، میری سنتوں کو زندہ کرو، میری اپنی زندگی، میری زندگی کے سانچے میں ڈھالو، فاتبعونی، میری تابے داری کرو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ جب بندہ اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ اپنے بندے سے محبت کرنے والے بن گئے، یغفر لکم ذنوبکم، پھر تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بندہ اللہ کا دوست بھی ہو، محبوب بھی ہو، گناہوں کی آلودگی میں بھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو برداشت نہیں، یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا جب اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بہت معاف فرمانے والا، رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ معیار کیا ہے؟ متبع سنت ہونا۔ جو متبع سنت ہے، سمجھ لے کہ اللہ کا محبوب ہے۔ متبع سنت وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے میں سچا ہے، اور اس سچائی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو ملے گی۔ اور فرمایا کہ اللہ کا محبوب ہونے کی علامات میں سے بڑی علامت یہ ہے کہ بندہ تقوی کی صفت کے ساتھ آراستہ ہو۔ تقوی کہا جاتا ہے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، نیکیوں میں لگ کر زندگی بسر کرنا۔ گناہوں سے اگر بچا ہوا ہے تو یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا، ان اولیاؤہ الا المتقون، جو پرہیزگار ہیں وہ خالص اللہ کے دیوانے اور اللہ کے بہت قریبی دوست ہیں۔ جس کو صفت تقوی ملی ہوئی ہے، گناہوں سے بچ کر وہ زندگی گزار رہا ہے، صاف ستھری سادہ زندگی ہے، مختصر سا اس کا اثاثہ ہے، لیکن گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں، ان اولیاؤہ الا المتقون، یہ میرے پرہیزگار بندے، یہی تو میرے دوست ہیں۔ اللہ کے دوست صرف اور صرف وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ کھلے عام اللہ پاک اعلان فرمانے کہ میرے نزدیک میرا مقدس، میرا محبوب، میرا چہیتا اور لاڈلا اور محترم بندہ کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہوگا، جو زیادہ گناہوں سے بچتا ہوگا، جو زیادہ ڈرتا ہوگا، جو زیادہ نیکیوں میں لگا رہتا ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہے، پاکیزہ زندگی ہے، صاف ستھری پرہیزگاری والی زندگی ہے، ان اکرمکم عند اللہ، یہی اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور محترم ہے۔ تو محبوبیت کی ایک بڑی نشانی وہ پرہیزگاری ہے کہ مولا یراک حیثما امرک ولا یراک حیثما نہاک، اللہ تعالیٰ تجھے ہمیشہ ایسی حالت میں دیکھے جس کا اس نے تجھے حکم دیا ہے، اسی کے کام میں لگا ہوا ہے، اسی کی بات کو ماننے میں لگا ہوا ہے۔ ولا یراک حیثما نہاک، کبھی بھی وہ تجھے ایسی حالت میں نہ دیکھے جس سے اس نے تجھ کو منع کیا ہے، کسی جرم کے ارتکاب میں، کسی گناہ کے ارتکاب میں ملوث نہ پائے وہ تجھے۔ یہی صفت تقوی کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نزدیک اور محبوب کرنے والی صفت یہی پرہیزگاری کی صفت ہے۔ گناہوں سے بچنے کی عادت انسان کو پڑ گئی، گناہوں سے دوری نصیب ہو گئی، گناہوں کی لت سے انسان دور ہو گیا اور عبادات کا چسکا اس کو پڑ گیا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ فرما رہے تھے، فرمایا یہ معاذ، شاید کہ جب تم پلٹ کر آؤ گے تو تمہارا گزر میرے بجائے میری قبر پر ہو۔ اس خبر نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بجلی گرائی، رونے لگ گئے۔ اور کیفیت حدیث میں آتی ہے کہ آپ ان کو رخصت کر فرما رہے تھے، یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، اور حضرت معاذ کو حکم دیا کہ اپنی سواری پر سوار ہو جاؤ، اور آپ پیدل ان کی گھوڑے کی لگام پکڑ کر چل رہے تو نصیحتیں فرما رہے تھے، ہدایات جاری فرما رہے تھے، ساتھ میں امتحانات بھی لے رہے تھے۔ فیصلے کیسے کرو گے؟ کتاب اللہ سے کروں گا، اگر اس میں کوئی حکم نہ پاؤ، کہا کہ آپ کی احادیث کا ذخیرہ میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ اس میں سے میں فیصلہ نکال لوں گا، اگر میری حدیث میں بھی میرے طریقے میں کوئی تم کو بات نہ ملے۔ پھر فرمایا کہ اجتہد برائی، انشاءاللہ میں غور و خوض کروں گا، میں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا مزاج پہچان چکا ہوں، منشا اور مرضی پہچان چکا ہوں، میں انشاءاللہ غور و خوض کر کے صحیح فیصلہ دے دوں گا۔ فرمایا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے رسول کو صحیح ہدایت عطا فرما دی۔ مختلف سوالات، بات چیت ہوتے ہوتے ہدایات جاری فرما رہے، وہیں پر ہی فرمایا کہ نرمی سے کام لینا، سختی سے کام مت لینا، خوشخبریاں سنانا، ڈراوے اور دھمکیاں مت سنانا ان لوگوں کو۔ ساری ہدایات ہوتے ہوتے آخر میں فرمایا کہ شاید کہ معاذ، جب تم پلٹ کر آؤ گے تو تمہارا گزر میرے بجائے میری قبر پر ہوگا۔ حضرت معاذ صبر نہ کر سکے، رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہوئے، اپنا رخ انور مدینہ منورہ کے شہر کی طرف کیا، اور آپ اس بارڈر پر کھڑے تھے، اس حد پر کھڑے تھے جہاں سے مسافروں کو الوداع کیا جاتا تھا، خدا حافظ کہا جاتا تھا، اور بس یہاں سے ان کا سفر کا آغاز ہونے والا تھا، جس طرح آج کے زمانے میں ایئرپورٹ ہو، بس کا اڈہ ہو، ٹرین کا اسٹیشن ہو، جہاں سے مسافر کو الوداع کیا جاتا ہے۔ آپ بالکل اس اختتامی حد پر کھڑے ہوئے یہ ساری بات چیت فرما رہے ہیں، اور مدینہ طیبہ آپ کے پیچھے، تو آپ بھی آپ دیدہ ہوئے اور اپنا رخ انور مدینہ طیبہ کی طرف کیا، اور حضرت معاذ کے اس رونے کے اوپر حوصلہ دیتے ہوئے، صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ معاذ، بات یہ کہ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، معاذ بات یہ کہ مجھ سے نزدیک، مجھ سے قریب ترین وہی امتی ہے جو پرہیزگار ہے، جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، جو پرہیزگار ہے وہ مجھ سے نزدیک ہے۔ یہ جسمانی دوری، اس کی فکر نہ کرو، اس کی پرواہ نہ کرو، یہ عارضی جدائی ہے، اس کا غم نہ کرو۔ متقی جو ہوگا، اول الناس بھی، لوگوں میں سب سے نزدیک میرے پاس، میرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ میرا مقرب اور میرا لاڈلا اور چہیتا مجھ سے نزدیک وہ ہے، المتقون جو پرہیزگار ہوں، من کانوں جو بھی ہوں، حیث کانوں جہاں بھی ہوں۔ اتنی وسعت کے ساتھ آپ نے عموم کے ساتھ خوشخبری سنا دی کہ صحابہ کی جماعت ہو یا غیر صحابہ کی، اس دور کے لوگ ہوں، بعد کے دور کے ہوں، عرب کے باشندے ہوں، غیر عرب کے باشندے، جس دور کے ہوں، جس علاقے کے باشندے ہوں، جب وہ صفت تقوی کے ساتھ متصف ہو جاتے ہیں، پرہیزگار بن گئے، تو اللہ کے بھی معزز اور محترم ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب بن گئے کہ المتقون پرہیزگار ہوں گے، وہ اول الناس بھی، وہی میرے نزدیک ہیں۔ روحانی رشتہ اصل ہے، جسمانی دوری لاکھ ہوا کرے، لیکن قربت جب ہوتی ہے، جب روحانی لحاظ سے قربت مل جائے، چاند سورج سے لاکھوں میل دور ہے لیکن رشتہ جوڑا ہوا ہے، تو چاند کی ساری روشنی اسی سورج سے وابستہ ہے، سورج کی شعائیں اس پر پڑتی ہیں تو چاند چمکتا ہے، دمک کر اپنی روشنی دنیا پر پھینکتا ہے۔ تو جسمانی دوری کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل روحانی تعلق ہے، روحانیت ہے، کہ روحانیت جب نصیب ہو جائے پھر بعد کے زمانے کا بھی امتی کیوں نہ ہو، دور خطے میں بسنے والا امتی بھی کیوں نہ ہو، پھر محبت کے تعلق جڑے ہوئے ہوتے ہیں، روحانیت جب مضبوط ہو، بندہ اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہوتا ہے۔ بندے کے محبوب اور مقرب ہونے کی ایک بڑی علامت بزرگان دین نے بیان فرمائی ہے کہ نیکی پر نیکی کی توفیق ملتی چلی جا رہی ہو، نمازیں پڑھتا ہے تو نمازوں پر نماز کی توفیق مل رہی ہے، نماز پر نماز، روزے پر روزہ، عبادت پر عبادت، صدقے پر صدقہ، خیرات پر خیرات، روزے پر روزہ، عبادات کی ایک بات دیگر ہے، توفیق پر توفیق مل رہی ہے۔ فرمایا کہ عبادات کی پہم توفیق ملتے رہنا، یہ بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب اور مقرب ہونے کی۔ فرمایا کہ جو چیز پسند نہیں آتی اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے، جب عبادت پہلے والی قبول اور مقبول ہوئی ہے تو تبھی اللہ پاک نے دوبارہ پھر سے توفیق عطا فرما دی ہے. تو یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ, آپ کے پیر و مرشد حضرت تھانوی, ان کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ, ان کے سامنے کسی نے یہی سوال رکھا کہ حضرت مدت گزر گئی نمازیں پڑھتے پڑھتے عبادت کرتے کرتے, نمازوں کی تعداد بھی ہزاروں میں چلی گئی ہوگی, پتہ ہی نہیں چلتا کہ پتہ نہیں نمازیں قبول ہو بھی رہی ہیں کہ نہیں. فرمایا کہ نادان, نمازوں کی توفیق کے بعد دوبارہ توفیق مل جانا یہی تو سب سے بڑی علامت ہے. مولانا رومی رحمہ اللہ کے سامنے بھی کسی نے فرمایا کہ اسی طرح کی بات عرض کی کہ پتہ نہیں ہماری عبادات بارگاہ رب ذوالجلال میں شرف قبولیت پا رہی ہیں کہ نہیں. تو فرمایا کہ عبادت کے بعد دوبارہ عبادت نصیب ہو جانا, دوبارہ سے توفیق مل جانا پچھلی عبادت کے قبول ہونے کی واضح علامت و نشانی ہوا کرتی ہے. حضرت عارفی رحمہ اللہ حضرت والد ماجد کے پیر و مرشد وہ فرمانے لگے کہ اس کی مثال یوں سمجھو, ایک شخص کسی دوسرے شخص کے پاس جائے اور اس کی تعریف کے گن گائے, خوب اس کے منہ پر اس کی تعریف کرے تعریف کرے تعریف کرے, اس کے اوصاف کی کمالات کی خوبیاں ظاہر کرے خوبیاں بیان کرے, ایک دن دو دن تین دن چار دن, تو اگر اس کا یہ عمل یہ انداز اس شخص کو پسند آتا ہے وہ خاموشی رکھتا ہے, اور اگر مثال کے طور پر اس کو یہ انداز پسند نہیں ہے تو ایک دن وہ برداشت کرے گا دو دن برداشت کرے گا, تین چار دن کے بعد آخر کار اس کو منع کر دے گا یار یہ آئندہ یہ انداز میرے سامنے اختیار مت کیا کرو مجھے یہ ناگوار گزرتا ہے. فرمایا کہ بندے کا جو عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں پسند نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ختم فرما دیتے ہیں, جو عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بار بار توفیق عطا فرماتے ہیں, اس عمل کو مسترد نہیں فرماتے. عبادات میں جو تسلسل ہے, بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے پھر نمازوں کی توفیق میں تسلسل ہے, اللہ پاک توفیق پہ توفیق عطا فرماتے رہتے ہیں, اور روزے ہیں رمضان آئے تو روزوں کی توفیق مل رہی ہے, مالدار ہے زکوٰۃ آئے زکوٰۃ کی توفیق مل رہی ہے, مالدار ہے حج کی توفیق مل گئی, نفلی عبادات کی توفیق مل رہی ہے, تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب اور محبوب ہونے کی واضح نشانیاں بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرائض جو ہم پر عائد کیے جو عبادات ہم پر رکھی یہ سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جاتا ہے. نفلی عبادات بھی ہیں لیکن اہم ترین ذریعہ جو اللہ پاک نے منتخب فرمایا کہ اپنے بندوں کو اپنے سے راضی کرنے کے لیے, کہ میں ان بندوں سے راضی ہوتا ہوں جو میرے منتخب کیے ہوئے فرض کیے ہوئے جو عائد عبادات ہیں ان کو وقت پر انجام دیتا ہوں تو یہ بندے میری رضا کو پالیں گے. اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر اگر بندہ دیگر طریقے اختیار کرنا چاہے اور ان معاملات کو چھوڑ دے وہ خسارے میں, اور اگر ان چیزوں میں صحیح اہتمام کے ساتھ اخلاص کے جذبوں کے ساتھ انسان فرائض کو اہتمام کے ساتھ انجام دے رہا ہے, نمازوں کا اہتمام ہے خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ, روزے بھی رکھتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے قربانی بھی کرتا ہے صدقہ خیرات بھی کرتا ہے دیگر واجبات بھی انجام دیتا ہے, تو فرمایا کہ یہی سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ جن اعمال کو اپنا کر قرآن کریم میں جہاں جگہ جگہ اللہ پاک نے الذین آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات, تو اعمال صالحہ سے مراد یہی اعمال ہیں جو اللہ پاک نے بندوں پر فرض کیے ہیں, نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے دیگر واجبی عبادات, انہی چیزوں کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے. باقی عبادات کے اندر اللہ پاک نے نوافل بھی رکھے کہ نفلی نمازیں بھی پڑھے نفلی روزے بھی رکھے نفلی صدقات خیرات بھی کرے, نفلی عبادات کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. فرمایا کہ بندہ نفلی عبادات کے ذریعے مجھ کو راضی کرتا چلا جاتا ہے خوش کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ بندہ مجھ کو اتنا راضی کر لیتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں میں اس کا کان بن جاتا ہوں میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں. حدیث قدسی میں اللہ پاک نے بندے کے ان نوافل کو گنوایا کہ مسلسل لگاتار پہم ایک بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے کرتے وہ میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ ساری چیزیں بیان فرما لینے کے بعد حضرات علماء محدثین فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کا ایسا مقرب بن جاتا ہے کہ اس کی ایک ایک نقل و حرکت اس کا دیکھنا، بولنا، سننا، سونگنا، چھونا، چلنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے، اس کی چاہت کے مطابق ہوتا ہے، اس کی کوئی بھی نقل و حرکت اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے خلاف نہیں ہوتی۔ اللہ کی محبوبیت کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ مخلوق خدا اس سے محبت کرتی ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندہ مسلسل عبادت کرتے کرتے میرا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ادھر جبریل امین کو بلاتے ہیں، جبریل ادھر آؤ، روئے زمین پر فلاں ابن فلاں میرا بندہ میرا محبوب اور لاڈلا اور چہیتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا آپ بھی اس سے محبت کریں، آسمان والوں کو بھی محبت کا پیغام دے دیں۔ حضرت جبریل امین اعلان فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر فلاں ابن فلاں بندہ اللہ کا محبوب اور لاڈلا بندہ ہے، چہیتا بندہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرما رہے ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کروں، اور اے آسمان والوں تم بھی اس بندے سے محبت رکھو۔ فرمایا کہ اس کے بعد پھر اس کی محبت آسمانوں سے زمین میں اتار کے زمین میں پھیلا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ چرند پرند درند بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو بندہ جب اللہ کی عبادت اور اطاعت کے ذریعے اور تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے اللہ کا چہیتا بن جاتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پرہیزگاری کی صفت نصیب ہو جائے، گناہوں سے بچنا اس کو مل جائے، گناہ پھر وہ انسان جائزہ لے لے مجھ سے کون کون سے گناہ ہوتے ہیں، اپنے گناہ وہاں والی زندگی سے بچ کر پاکیزگی اختیار کر لے، اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقرب بندہ ہے، اللہ کا لاڈلا اور چہیتا بندہ ہے، پھر بات وہی ہو جاتی ہے کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طور طریقے یہ اللہ پاک نے معیار رکھ دیے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ سارا کا سارا خوشی غمی، صحت بیماری، امیری غریبی، ہر معاملے میں سفر ہو یا حضر ہو۔ کتنے ہی اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو پردیس میں جا کر آزاد پنچھی ہو جاتے ہیں، جیسے شاید یہاں اللہ کی سلطنت، اللہ کا ملک، اللہ کی حکومت نہیں ہے، عیاشیوں میں بدماشیوں میں پڑ جاتے ہیں، آوارگی کا ماحول ملا، آوارہ ہو گئے۔ حالانکہ بندہ مومن وفادار وہ ہے جو جس حالت میں ہو ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہو۔ تو ہر موقع پر ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کو رکھنے والا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے جس کو اللہ پاک نے معیار زندگی بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، سادہ زندگی ہو، توازو والی زندگی ہو۔ مضمون باقی رہا، وقت ختم ہوا، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عاجز اور منکسر المزاج نہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ سے کوئی ملاقات کرتا، مسافہ کرتا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جب کوئی مسافہ کرتا اس وقت تک آپ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے جب تک کہ وہ خود اپنا ہاتھ نہ نکال لیتا، نہ چھڑا لیتا، اور اپنا رخ انور اس کی طرف کیے رکھتے جب تک کہ وہ اپنا رخ نہ پھیر لیتا۔ محفل اور مجلس میں بیٹھتے تو کبھی اپنے پاؤں کسی سے آگے بڑھا کر نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ کو پیشکش ہوئی، حضرت جبریل امین آئے، ظاہر فقر و فاقے چلتے تھے، حالات تنگی، معاش، آزمائشیں کس قدر چلے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا ہے کہ اگر آپ فرمائیں آپ کی مرضی اور چاہ تو احد پہاڑ اس کو ہم آپ کے لیے سونے کا بنا دیں تاکہ معاش کے اعتبار سے آپ فارغ البال ہو جائیں، پورا احد پہاڑ سونے کی ڈلی بن جائے گا اور آپ کی ہوگی، جتنا چاہیں جب چاہیں خوب خرچ کریں۔ فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ پسند نہیں، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ اجوع یومن واشبع یومن، ایک دن پیٹ بھر کر کھا لوں، شکر ادا کروں، دوسرے دن پھر بھوکا رہ جاؤں، صبر سے کام لوں، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگوں، فریاد کروں، التجا کروں، عاجزانہ انداز میں اللہ کے سامنے پھر آ جاؤں، یا اللہ بھوک لگ رہی ہے، اللہ کھلائیں پلائیں، پھر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں، پھر پیٹ بھر کے کھاؤں، شکر ادا کروں، پھر بھوک لگے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے دست سوال دراز کر دوں۔ یہ عاجزی کا اظہار ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھا لوں تو شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہ جاؤں تو صبر سے کام لے کر پھر اللہ تعالیٰ سے ملتجی ہو جاؤں اور اسی کے سامنے دست سوال دراز کروں۔ تو آپ کی زندگی بڑی سادہ، بہت پرکیف، پرلطف، پرسکون، اور ایسی کہ انوارات، تجلیات، برکات اور خوشیوں سے لبریز۔ تو سادہ زندگی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انسان زندگی بسر کرے، اور پھر آپ کی نقالی کے اندر اپنے آپ کو ایسا فنا کر دے، مٹا دے کہ سادگی کے ساتھ، کفایہ شاعری کے ساتھ، دین اسلام کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے احکام کو انجام دیتا ہوا ایسا ہو جائے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پھر بندے کی چاہت جب اللہ کی چاہت میں مٹ جاتی ہے, گم ہو جاتی ہے, فنائیت اور بندگی اور عبدیت مل جاتی ہے, اپنے آپ کو بالکل مٹا دیتا ہے اللہ کی رضا کے اندر, تو پھر بندے کی چاہت ہی اللہ کی چاہت بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر بندے کی مرضی اور چاہت کے مطابق ہی فیصلے فرما دیتے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی عاجزی انکساری کا پیکر بنائے, عبادات اور طاعت میں ذوق اور شوق عطا فرمائے, گناہوں کی دلدل سے اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ محفوظ رکھے, گناہوں کی لت سے اللہ پاک ہمیں نجات نصیب فرمائے. یہ گناہ کے چسکے بڑے خطرناک ہیں. تصور انسان یہ کرے کہ خدا نہ خواستہ اچانک میری آنکھ بند ہو گئی تو میں کیا کروں گا, کیا جواب دوں گا, یہ سیاہ کاریاں کہاں چھپاؤں گا, کہاں لے جاؤں گا. میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ ہمارا نوجوان شاگرد, ابھی 2.5 سال اس کے فارغ التحصیل ہونے کے باقی تھے, دن میں پڑھتا تھا ایک چھوٹی سی مسجد میں موزینی کرتا تھا, اور رات کے فارغ اوقات میں ایک پزا کی دکان پر کام کاج کرتا تھا, اور پزا کی سپلائی پر وہ ملازمت کر لیا کرتا تھا 2 پیسے کے لیے. 4-6 دن پہلے ہی بس وہ کسی آرڈر کے اوپر پزا منتقل کرنے کے لیے کسی گھر کی طرف جا رہا تھا, 5-star چورنگی پر پہنچا, بالکل نو عمر لڑکا, 20-22 سال عمر ہوگی بمشکل, حافظ قرآن اور تعلیم کے مرحلے کے دوران وہ ڈمپر اور ٹرک سے ٹکر ہوئی, موٹر سائیکل پر تھا بےچارا, اس کے نیچے آ گیا, چٹ پٹ اللہ کو پیارا ہو گیا. والدہ بیچارے کی عمرے پر گئی ہوئی ہے, ان کو خبر بھی نہیں ہے, ابھی تک بتایا نہیں گھر والوں نے کہ صدمہ بڑھ جائے گا, سفر کاٹنا مشکل ہوگا. 19 تاریخ کی واپسی, اور دوسرے شہر کے باشندے مردان کے رہنے والے, نوجوان بچہ طالب علمی کے زمانے میں اچانک اللہ کو پیارا ہوا, اندازہ لگائیں کہ ماں باپ پر کیا بیتی. والدہ کو تو ابھی تک خبر بھی نہیں ہے, وہ وہاں عمرے کے عبادت انجام دینے میں لگی ہیں خوش خوش. اللہ پاک ان کو صبر عطا فرمائے, حوصلے عطا فرمائے, ہمت عطا فرمائے, اور یہ بچہ جو حادثاتی موت شہادت کی موت پر آ گیا, اللہ پاک اس کے درجے بلند فرمائے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں, یک لخت اچانک انسان سے اچک کر چلے جاتا ہے, دیکھنے والے حیران ہیں کہ کہاں گیا. انسان غافل نہ رہے, گناہوں کی لت جس کو پڑی ہو گناہوں سے بچ کر صاف ستھری زندگی میں آ جائے, معاملہ صاف کر لے, گناہوں سے نفرت رکھے, دوری اور بیزاری اختیار کر کے عبادات صاف ستھری اس میں لگ جائے, اور پاکیزہ زندگی بسر کرے, اللہ پاک کا بھی محبوب بنے گا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب بنے گا, اپنے ظاہر کو بھی سجا کر آراستہ رکھے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تمام کی تمام سنتیں اسی دنیا میں رہ جاتی ہیں, لیکن داڑھی کی سنت ایسی وفادار سنت ہے کہ جو زندگی میں اس کے ساتھ وفاداری کرتا ہے, یہ داڑھی کی سنت بھی ایسی وفاداری کرتی ہے کہ قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے. اس سنت کا انسان والیحانہ انداز میں اس سے محبت رکھے, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. کوشش کر کے انسان داڑھی رکھ لے اور پوری ایک مشت ہو. داڑھی کو کترنا یا چھوٹا چھوٹا رکھنا یہ بھی بیکار چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یک مشت تھی. کم از کم ایک مٹھی انسان اس سنت کو رکھے, یہ وہ وفادار سنت ہے جو قبر میں بھی انسان کے ساتھ جائے گی اور میدان محشر میں انسان کو سرخ رو کرے گی کہ انسان حضور کا سامنا کر سکے گا. خدا نہ خواستہ اس سنت کے بغیر آخرت میں جانا ہو جائے, کس منہ سے حضور کا سامنا کر پائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاک صاف فرمائے, گناہوں سے دور فرمائے, نیکی ہمارے لیے آسان بنائے, ظاہر اور باطن ہمارا سنوار دے. اور اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی ان شاء اللہ آئندہ. وقار صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفا کلی عطا فرمائے. موزن صاحب بھی ہمارے بیمار ہو گئے, دعا فرمائے اللہ پاک انہیں بھی شفا عطا فرمائے. گردوں کی تکلیف مسلسل چلتی, بیچاروں کے گردہ الٹے ہاتھ والا فیل ہو گیا, اس میں آئے دن تکلیف ہو جاتی ہے, دعا فرمائے اللہ پاک اس تکلیف سے چھٹکارا عطا فرمائے, مزید آزمائشوں سے بچا کے رکھے. حنیف صاحب کی اہلیہ نبیل یہ بھی بیمار ہیں, اللہ پاک ان سب کو بھی شفا عطا فرمائے. ہمارے دوست ہیں امجد میاں, ان کے والد ماجد بھی کافی بیمار چل رہے ہیں, شدید بیمار ہیں, اللہ پاک ان کے ساتھ بھی عافیت کا معاملہ فرمائے, کرم کا معاملہ فرمائے, حسن خاتمہ نصیب فرمائے. اے الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور و فتنوں سے آزمائشوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے, ہم سب کو خیر و برکت والی عمر دراز عطا فرمائیے, تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائیے, گناہوں کی دلدل سے اللہ ہمیں دوری نصیب فرمائیے, نیکیوں کے جذبے اور چسکے عطا فرمائیے, عبادات کی حلاوت نصیب فرمائیے, اپنا محبوب بنائیے, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنائیے. اے الہ العالمین
الہ العالمین، مقصد زندگی سمجھ کر ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، حرام کاری سے اور حرام خوری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، صاف ستھری پاکیزہ عبادت سے لبرے زندگی نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین خوشیاں عطا فرمائیے، نیکی ہمارے لیے آسان بنائیے، گناہ ہمارے لیے مشکل فرما دیجیے، ہم سب کی دینی مرادوں کو پورا فرمائیے، کامیابی ہمیں نصیب فرمائیے، ناکامی اور نامرادی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، اے الہ العالمین ہمارا یہاں بیٹھنا پڑھنا سننا عبادات اور طاعت قبول و منظور فرما کر ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنا کر ایک اور نیک بنا لیجیے، یا اللہ ہمارے اس پورے مجمع کو اپنا قریبی دوست بنا لیجیے، اپنے اولیاء میں ہمیں داخل اور شامل فرما لیجیے، ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائیے، نفس امارہ و نفس لوامہ سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الامي الكريم امين برحمتك يا ارحم الراحمين.